اب ہم کتاب شریعت و طریقت کے تیسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے بیعت و ارادت. اس کا پہلا باب ہے بیعت کا بیان. عن عوف بن مالک الاشجعی قال کنا عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسعت او ثمانیت او سبعت فقال الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبسطنا ايدينا وقلنا على ما نبايعك يا رسول الله قال الا ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الصلاه الخمسه وتسمعوا وتطيعوا. یہ صحیح مسلم، ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے. حضرت عوف بن مالک اشجعی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، نو آدمی تھے یا آٹھ یا سات. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا کہ کس امر پر آپ کی بیعت کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان امور پر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور پانچوں نمازیں پڑھو اور احکام سنو اور مانو. اس کو مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. اسبات بیعت اور اس کی حقیقت. حضرات صوفیہ کرام میں جو بیعت معمول ہے جس کا حاصل الالتزام احکام یعنی اعمال ظاہری اور باطنی پر استقامت اور اہتمام کا معاہدہ ہے، جس کو ان کے عرف میں بیعت طریقت کہتے ہیں. بعض اہل ظاہر اس کو اس بنا پر بدعت کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں، صرف کافروں کو بیعت اسلام اور مسلمانوں کو بیعت جہاد کرنا معمول تھا، مگر اس حدیث میں اس کا صریح اثبات موجود ہے کہ یہ مخاطبین چونکہ صحابہ ہیں اس لیے یہ بیعت اسلام یقیناً نہیں کہ تحصیل حاصل لازم آتا ہے، اور مضمون بیعت سے ظاہر ہے کہ بیعت جہاد بھی نہیں، بلکہ بدلالت الفاظ معلوم ہے کہ التزام و اہتمام اعمال کے لیے ہے. پس بیعت کے سنت ہونے میں کوئی شبہ نہیں. بعدہ بوجہ اشتباہ بیعت خلافت کے سلف نے صحبت پر اکتفا فرمایا، پھر خرقے کی رسم کے بجائے بیعت کی جاری ہوئی. جب وہ رسم بیعت خلفہ میں نہ رہی تو صوفیہ نے اس مروجہ سنت کو پھر سے زندہ کیا. بیعت کی اصلی حقیقت خود لفظ بیعت و ارادت اور مرید کی اصطلاح بلکہ لفظی معنی ہی سے واضح ہو جاتی ہے. ارادہ محض آرزو اور تمنا کا نام نہیں، بلکہ مراد کو پورا کرنے کے لیے ضروری اسباب و وسائل کی بہم آوری میں لگ جانا یا منزل مقصود کی طرف چل پڑنا ہے. بس مرید بھی اصطلاحاً وہ ہے جو اپنی دینی، خصوصاً باطنی اور قلبی اصلاح اور درستی کو مراد و منزل بنا کر اس کے ضروری وسائل اختیار کرے اور اس کی طرف چل پڑے. اور بیعت کے معنی ہیں اس منزل مقصود کے لیے کسی زیادہ واقف کار کو رہبر اور رفیق بنا لینا اور اس کے پیچھے یا ساتھ چلنا، تاکہ نہ صرف گمراہی کے خطرات سے حفاظت ہو بلکہ راستہ سہولت اور راحت سے قطع ہو. بالفاظ دیگر، اپنے سے زیادہ واقف اور ماہر مصلح کے ہاتھ میں اپنے آپ کو اس طرح سونپ دے جیسے مریض کسی حاذق طبیب یعنی ڈاکٹر کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے اور دوا پرہیز میں کاملاً اس کی تجویز اور ہدایت پر عمل کرتا ہے. پیری و مریدی یا بیعت و ارادت کی حقیقت و ضرورت میں بہت افراط و تفریط سے کام لیا گیا ہے. ایک طرف اس کو سرے سے بازوں نے بدعت سمجھ رکھا ہے اور دوسری طرف صرف ایک رسم بنا رکھا ہے کہ بس دست بوسی اور پا بوسی کر لی، باقی خود کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں، حالانکہ نری پیری مرادی میں کچھ نہیں رکھا. اصل کام خود چلنا ہے اور کسی رہبر کا ہاتھ پکڑنا ہے، اگرچہ رسمی مرید کسی سے بھی نہ ہو. یہ مطلب نہیں کہ سلسلے میں داخل ہونے سے کچھ برکات نہیں، لیکن اس کو اصل الاصول سمجھنا بڑی غلطی ہے، بلکہ اصل غرض اور مقصود بیعت کا سلوک کا رضائے حق کو سمجھے جس کا طریق احکام شرعیہ کا بجا لانا اور ذکر پر مداومت کرنا ہے. شیخ اس کی تعلیم و تلقین کرتا ہے اور مرید اس پر کاربند ہوتا ہے، اگرچہ کوئی کیفیت معلوم نہ ہو اور کوئی کمال اس کے زوم میں حاصل نہ ہو، تب بھی آخرت میں اس کا ثمرہ جو کہ رضا ہے ظاہر ہوگا، اور رضا سے دخول جنت اور لقاء حق اور دوزخ سے نجات میسر ہوگی، اور شیخ کی طرف سے تلقین کا وعدہ اور مرید کی طرف سے اتباع کا عہد یہی پیری مریدی کی حقیقت ہے، اور گویا تعلیم بدون بیعت متعارفہ یعنی مشورہ بھی ممکن ہے، لیکن خاص طور پر بیعت کرنے میں تبن یہ خاصہ ہے کہ شیخ کو تو توجہ زیادہ ہو جاتی ہے اور مرید کو پاس سے فرما برداری زیادہ ہو جاتا ہے، اور شیخ کے تعین یعنی ایک معین شخص ہونا اور وحدت یعنی ایک ہی ہونے میں بھی یہی حکمت ہے کہ اس سے جانبین کو خصوصیت بڑھ جاتی ہے، اور باقی ہاتھ میں ہاتھ لینا یا عورت کو کوئی کپڑا وغیرہ پکڑا دینا جبکہ وہ پاس ہو، یہ محض ایک معاہدے کی تاکید کے لیے ہے، ایک عادت صالحہ مستحسنہ ہے اور معاہدے کا جز نہیں، نہ مقصود ہے نہ کسی مقصود کا موقوف علیہ ہے، اسی وجہ سے غائب کے لیے اس کی رسم نہیں، یعنی غائب کی بیعت بغیر ہاتھ میں ہاتھ لیے بذریعہ تحریر وغیرہ بھی ہو جاتی ہے، اور اس کا استحسان سنت میں بھی وارد ہے، چنانچہ مردوں کے لیے ہاتھ پکڑنا منقول ہے اور کپڑا وغیرہ ہاتھ میں دینا یہ ہاتھ پکڑنے کے قائم مقام ہے۔ بیعت کی ضرورت، یہ یقینی ہے کہ بیعت طریقت کی ضرورت عام نہیں، لیکن باوجود اس کے بھی نفس میں بعض امراض خفیہ ہوتے ہیں کہ وہ بغیر تنبیہ شیخ محقق عارف کے سمجھ میں نہیں آتے، اور اگر سمجھ میں آ بھی جاتے ہیں تو ان کا علاج سمجھ میں نہیں آتا، اور جو معلوم ہوتا ہے نفس کی کشاکشی سے اس پر عمل مشکل ہوتا ہے، ان ضرورتوں سے پیر کامل کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ کر آگاہ کرتا ہے اور ان کا علاج و تدبیر بتلاتا ہے، کیونکہ خود اپنی حالت کو سمجھنا آسان نہیں، اور شیخ کو بصیرت ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت سے مغالطے یعنی غلطیاں دیکھ چکا ہے اور بہت سے گرم و سرد چکھ چکا ہے، جو پریشانی تم کو پیش آتی ہے وہ اس کو بارہا پیش آ چکی ہے، اور اس کو بھی کسی صاحب بصیرت نے سنبھالا تھا، بار بار تجربہ ہونے سے اس کو پوری بصیرت حاصل ہو گئی ہے، تو وہ ہر حالات کو پہچانتا ہے اور اس میں کتنا حق اور کتنا باطل شامل ہے اور کتنی واقعیت اور کتنا دھوکہ ہے، اور اپنی حالت کو اگر کوئی شخص کسی وقت پہچان بھی لے لیکن اپنی تشخیص پر اطمینان نہیں ہو سکتا، پوری پہچان اسی کو ہے جو بارہا تجربہ کر چکا ہے، پھر اس کے ساتھ حق تعالی کی مدد بھی شامل ہوتی ہے اور اس کا بتلایا ہوا علاج سہل اور کامل ہوتا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی عالم فاضل ہو اور طب کی کتابیں بھی پڑھ لیتا ہو مگر باقاعدہ کسی طبیب کے پاس رہ کر مشق نہ کی ہو، اگر وہ خود اپنا علاج محض کتابی نسخوں سے کرنے لگے تو خطرے کا باعث نہیں تو اور کیا ہے؟ لہذا کتب طب سے کوئی مریض اپنا علاج نہیں کر سکتا، حالانکہ کتابوں میں سب کچھ موجود ہے اور طبیب انہی سے علاج کرتا ہے، مگر تم نہیں کر سکتے۔ اگر معمولی مرض کا علاج کر بھی لیا تو شاید امراض کا علاج تو کبھی نہیں کر سکتے۔ مجھے ہر سال برسات کے آخر میں بخار آیا کرتا تھا اور حکیم صاحب ہر سال قریب قریب ایک ہی نسخہ لکھتے تھے۔ میں نے کہا لاؤ اس کو لکھ لیں، جب بخار آیا کرے گا تو اس کو استعمال کر لیا کریں گے۔ چنانچہ ایک سال ایسا ہی کیا مگر خاک نفع نہ ہوا۔ آخر کار حکیم صاحب کو بلایا تو انہوں نے نسخہ لکھا اور اس کے پینے سے آرام ہوا۔ پھر تحقیق ہوئی کہ اس سال سفرا کے ساتھ بلغم صاحب بھی تشریف لے آئے۔ اب اگر میں نے یہ نسخہ بھی نقل کر لیا کہ چلو اس میں سفرا اور بلغم دونوں کی رعایت ہے، تو اس کا اندازہ کیسے ہوتا کہ اس سال بلغم سفرا سے زیادہ ہے یا مساوی ہے یا کم ہے؟ اس کا اندازہ تو طبیب ہی کر سکتا ہے جو نبض کی حالت کو پہچانتا ہو۔ اس لیے کتب طب سے معالجہ کرنا طبیب ہی کا کام ہے۔ غرض، نہ بغیر چلے کام چلتا ہے نہ بغیر رفیق سیدھا راستہ ملتا ہے۔ اگر ایک نابینا کسی جگہ پہنچنا چاہے تو اول اس کو خود چلنے کی ضرورت ہے، اگر چلے نہیں تو ہزار رفیق بھی ملنے پر راستہ قطع نہ ہوگا۔ البتہ چلنے کے بعد رہبر اور رفیق کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اگر رہبر نہ ہو تو نابینا راستے میں ضرور کسی جگہ ٹھوکر کھا کے گرے گا۔ بے خطر منزل پر پہنچنے کی صورت یہی ہے کہ اپنے پیروں پر چلے اور رہبر کا ہاتھ پکڑ لے۔ بالکل ویسی ہی حالت اس راستے کی بھی ہے کہ ارادہ کرنا اور کام شروع کر دینا، اپنے پیروں پر چلنا اور کسی بزرگ کا دامن پکڑ لینا، رہبر کا ہاتھ پکڑ لینا ہے۔ الغرض عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ کوئی کمال بغیر استاد کے حاصل نہیں ہوتا، تو جب اس راہ طریقت میں آنے کی توفیق ہو تو استاد طریق کو ضرور تلاش کرنا چاہیے، جس کے فیض تعلیم و برکت صحبت سے مقصود حقیقی تک پہنچے۔ اشعار ہیں: گر ہوائے این سفرداری ولا، دامن رہبر بگیر و پس بیا، بے رفیع کے ہر کے شد او راہ عشق، عمر بگزشت و نشت آگاہ عشق۔ ترجمہ: یعنی اے دل، اگر اس سفر کی خواہش ہو تو رہبر کا دامن پکڑ کر چلو، اس لیے کہ جو بھی عشق کی راہ میں بغیر رفیق کے چلا، اس کی عمر گزر گئی اور وہ عشق سے آگاہ نہ ہو سکا۔ اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یار باید راہ را تنہا مرد، بے قلاوز اندری صحرا مشو۔ ترجمہ: یعنی باطنی راستے کے لیے کوئی رفیق ساتھ لے لو، تنہا اس راستے کو طے کرنے کا ارادہ نہ کرو، کیونکہ تم تنہا اس کو قطع نہیں کر سکتے۔ اب دوسرا باب شروع ہوتا ہے، تیسرے حصے کا دوسرا باب شروع ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے شیخ کامل کا بیان۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے طریق پر ہوتا ہے، سو ذرا دیکھ بھال لیا کرو کہ کس کے ساتھ دوستی کرتے ہو۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ ظاہر ہے کہ پیر سے اعلیٰ درجے کی محبت ہوتی ہے، اور جب معمولی دوستی دین کے اندر مؤثر ہے تو اتنی بڑی دوستی اس تاثیر سے کیسی خالی رہے گی۔ چنانچہ مشاہدہ ہے کہ پیر کے اعتقاد، عقائد و اعمال و اخلاق کا اثر مرید میں سرایت کرتا ہے، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم استحسان ہی کے درجے میں ضرور اثر کرتا ہے، یعنی مرید ان امور کو مستحسن سمجھتا ہے۔ پس اگر پیر کی حالت خراب ہوئی تو مرید کا خراب ہونا ظاہر ہے، اس لیے تلاش پیر میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اس میں زیادہ تر بے پرواہی برتی جاتی ہے، جس کی اصلاح واجب ہے۔ چونکہ بغیر علامات شیخ کو تلاش کرنا ممکن نہیں، اس لیے اس مقام پر شیخ کامل کی حقیقت اور اس کی شرائط و علامات مرقوم ہوتے ہیں۔ شیخ کامل کی اہمیت اور اس کی پہچان۔ شعر ہے: کار مردہ روشنی او گرمی ست، کار دونا ہیلا او بے شرمی سست۔ ترجمہ: روشنی سے مراد نور ایمان و عرفان، گرمی سے مراد گرمی عشق۔ اس میں اشارہ ہے شیخ کامل کی پہچان کی طرف، کہ ان کی یہ صفات ہیں کہ معرفت اور عشق الہی ان کو حاصل ہوتی ہے، اور جو کمینے اور جھوٹے ہیں ان کی عادت ہیلا یعنی مکر و فریب اور بے حیائی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کامل کی علامات اجمالاً بیان فرمائی ہیں اس شعر میں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جس طرح مرض ظاہری کے علاج کے لیے ایسے طبیب کی ضرورت ہے جو خود بھی صحیح و تندرست ہو، مریض نہ ہو اور دوسروں کا علاج بھی کر سکے، کیونکہ اگر مریض ہے تو مسئلہ طبیعہ ہے، رائی العلیل علیل یعنی بیمار کی رائے بھی بیمار ہے، گو وہ طبیب ہو مگر اس کی رائے قابل اعتبار نہیں، اور اگر وہ خود صحیح و تندرست ہے مگر علاج کا طریقہ نہیں جانتا تب بھی اس مریض کے مطلب کا نہیں، گو خود اچھا ہے۔ اسی طرح امراض باطنی کے علاج کے لیے ایسے مرشد کی ضرورت ہے جو خود بھی متقی اور صالح ہو، مبتدا یعنی اہل بدعت اور فاسق میں نہ ہو، اور دوسروں کی تکمیل بھی کر سکتا ہو، کیونکہ اگر بد عقیدہ اور بد عمل ہے تو اولاً اس پر یہ اطمینان نہیں کہ یہ خیرخواہی سے تعلیم کرے گا، بلکہ غالب تو یہی ہے کہ عقیدے میں اپنا جیسا بنانے کی کوشش کرے گا، اور عمل میں اس کو اس لیے نصیحت نہ کر سکے گا کیونکہ خود اچھے اعمال کا عامل نہیں۔ یہی خیال ہوگا کہ اگر نصیحت کروں گا تو یہ شخص اپنے دل میں کیا کہے گا، بلکہ غالب یہ ہے کہ خود بھلا بننے کو، اپنی بد عملی کو تاویل سے درست کرنا چاہے گا، تو اس میں بڑی گمراہی کا اندیشہ ہے۔ ثانیاً اس کی تعلیم میں انوار و برکات و تاثیر و امداد غیبی نہ ہوگی. اس طرح اگر متقی و صالح تو ہو مگر تربیت باطنی کا طریقہ نہ جانتا ہو تو بھی طالب کی رفع ضرورت نہیں کر سکتا. اور جس طرح طبیب ظاہری کا طبیب ہونا ان علامات سے معلوم ہوتا ہے کہ علم طب پڑھا ہو، کسی طبیب کامل کے پاس مدت تک مطب کیا ہو، سمجھدار لوگ اس کی طرف رجوع ہوں، اس کے ہاتھ سے لوگ شفایاب بھی ہوتے ہوں، اسی طرح طبیب باطنی یعنی شیخ کے شیخ ہونے کی علامات یہ ہیں. پہلی یہ ہے کہ علم شریعت سے بقدر ضرورت واقف ہو، خواہ تحصیل سے یا صحبت علماء سے، تاکہ فساد عقائد و اعمال سے محفوظ رہے اور طالبین کو بھی محفوظ رکھ سکے. ورنہ بمصداق شاعر، او خویشتن غم است کرا رہبری کند. دوسرا یہ ہے کامل شیخ کی علامت کہ عقائد اخلاق و اعمال میں شرع کا پابند ہو. تیسری علامت یہ ہے کہ تارک دنیا اور راغب آخرت ہو، ظاہری اور باطنی طاعات پر مداومت رکھتا ہو. چوتھی یہ کہ کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو، کہ یہ بھی شعبہ دنیا ہے. پانچویں یہ کہ بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہو، ان سے فیوز و برکات حاصل کیے ہوں. چھٹی یہ کہ تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو اور ان کی کوئی بری بات یا دیکھے تو ان کو روک ٹوک کرتا ہو، یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے. ساتویں یہ کہ جو لوگ اس سے بیعت ہیں ان میں اکثر کی حالت با اعتبار اتباع شرع اور قلت حرص دنیا کے اچھی ہو. آٹھویں شرط یہ ہے کہ اس زمانے کے منصف علماء و مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہوں. نویں یہ کہ بنسبت عوام کے خواص یعنی فہیم دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں. دسویں یہ کہ اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالی کی محبت میں ترقی محسوس ہوتی ہو. گیارہویں یہ کہ خود بھی ذاکر و شاغل ہو، کیونکہ بغیر عمل یا عزم عمل تعلیم میں برکت نہیں ہوتی. بارہویں یہ کہ مسلح ہو، نرا صالح ہونا کافی نہیں، یعنی اصلاح کی صلاحیت رکھتا ہو. شیخ ہونے کے لیے دونوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے کہ صالح بھی ہو اور مسلح بھی ہو، یعنی فن کا جاننا اور اس میں مہارت ہونا ضروری ہے، تاکہ جو مرض باطنی بیان کرو اس کو بہت توجہ سے سن کر اس کا علاج تجویز کرے، اور جو علاج تجویز کرے اس سے دم بدم نفع ہوتا چلا جائے اور اس کی اتباع کی بدولت روز بروز حالت درست ہوتی جائے. جس شخص میں یہ علامات ہوں پھر نہ دیکھے کہ اس سے کوئی کرامت بھی صادر ہو یا نہیں، یا یہ شخص صاحب تصرفات ہے یا نہیں، یا اس کو کشف ہوتا ہے یا نہیں، یا یہ جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ امور لوازم مشیخیت یا ولایت سے نہیں. اس طرح یہ نہ دیکھے کہ اس کی توجہ سے لوگ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ بھی لوازمات بزرگی سے نہیں. اصل میں یہ ایک نفسانی تصرف ہے جو مش سے بڑھ جاتا ہے، غیر متقی بلکہ غیر مسلم بھی کر سکتا ہے. اس سے چندہ نفع بھی نہیں، کیونکہ اس کے اثر کو بقا نہیں ہوتا، صرف مرید غبی کے لیے جو ذکر سے اصلاً متاثر نہ ہوتا ہو، چند روز تک شیخ کے اس عمل سے اس میں ایک گونا تاثیر و انفعال قبول آثار ذکر کا پیدا ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ خواہ مخواہ لوٹ پوٹ ہی ہو جائے. طریقہ کار، اکثر درویشوں سے ملتا رہے جن پر احتمال کمال کا ہو، اور کسی کے عیب جوئی اور انکار میں مبادرت اور پیش قدمی نہ کرے، مگر جلدی سے بیعت بھی نہ کرے. اول یہ دیکھے کہ شریعت پر مستقیم ہے یا نہیں، اگر مستقیم نہیں اس سے علیحدہ ہو، گو خوارق وغیرہ اس سے صادر ہوتے ہوں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. ترجمہ، جس کے دل کو اپنی یاد سے ہم نے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کا پیرو ہے، اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے، سو اس کا کہنا نہ مانو. اور اگر شرع یعنی شریعت پر مستقیم ہے تو خود اس کا نیک اور ولی ہونا تو ثابت ہو گیا، مگر اس شخص کو تو تربیت و تکمیل کی ضرورت ہے، اس لیے ابھی بیعت نہ کرے، بلکہ یہ بھی دیکھے کہ اس کی صحبت سے قلب میں کچھ اثر یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، دنیا و معاصی سے نفرت پیدا ہوتی ہے یا نہیں. کیونکہ حدیث شریف میں اولیاء اللہ کی یہ علامات آئی ہیں، ازارو ذکر اللہ، یعنی جب انہیں دیکھیں تو اللہ یاد آئے۔ اکثر عوام کو تھوڑی صحبت میں اس کا محسوس کرنا دشوار ہے، اس لیے یوں چاہیے کہ اس کے مریدوں میں سے جس کو عاقل اور راست گو دیکھے اس سے شیخ کی تاثیر کا حال دریافت کرے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ترجمہ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے، اِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّوَالِ، ترجمہ، جہل کی شفا اور دوا اوروں سے سوال کرنا اور دریافت کر لینا ہے۔ اگر کوئی معتبر آدمی شہادت دے تو اس کا اعتبار کرے، اور جو بہت آدمی ویسی ہی شہادت دیں تو زیادہ اطمینان کا باعث ہے، مگر وہ گواہی دینے والے قرائن سے سچے معلوم ہوتے ہوں۔ مریداں ہمی پرانند، یعنی مرید پیروں کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں کہ مصداق نہ ہو، اور اگر خود وہاں نہ جا سکے یا اتنی فرصت اور ہمت نہ ہو تو دوسرا طریق مکاتبت طویلہ ہے، یعنی خط و کتابت۔ اس سے کچھ طریق پوچھ کر اس پر عمل کرے، پھر اپنے احوال سے اس کو اطلاع دے، پھر جو وہ تجویز کرے اس کا اتباع کرے، اسی طرح مدت دراز تک کرتا رہے۔ بعد اس کے اگر دل چاہے بیعت کی درخواست کرے، پھر دوسرا جو کچھ جواب دے اس پر راضی رہے۔ اب ہم اس حصے کے تیسرے باب کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے مناسبت شیخ اور مرید کا بیان، باب سوم۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الالواہ جنود مجندتا ما تعرف منها طلف ولا تناکر منها اختلف، اخرجہ ومسلم وابی داود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارواح شکر کے لشکر ہیں، جو عالم ارواح میں مجتمع تھیں، جن میں وہاں باہم جان پہچان ہوئی ان میں یہاں بھی باہم الفت ہے، اور جن میں جان پہچان نہیں ہوئی ان میں اختلاف مزاج ہے۔ یہ امر تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ فیوز باطنی کے لیے پیر و مرید کی باہمی مناسبت فطری شرط ہے۔ اس حدیث کے عموم میں یہ مناسبت بھی داخل ہے، کیونکہ نفع عادتاً الفت پر موقوف ہے، اور نبز حقیقت الفت عالم ارواح کے تعارف پر موقوف ہے، جو مناسبت فطری کی حقیقت ہے، اور یہی مناسبت ہے جس کے نہ ہونے پر مشائخ طالب کو اپنے پاس سے بعض دفعہ اور دوسرے شیخ کے پاس جس سے مناسبت مسنون یا مکشوف ہو بھیج دیتے ہیں، کیونکہ اس طریق میں مصلح کے ساتھ مناسبت ہونا بڑی ضروری چیز ہے۔ بغیر مناسبت کے طالب کو نفع نہیں ہو سکتا، اور مناسبت شیخ جو افاضہ و استفادے کا مدار ہے، کہ معنی یہ ہے کہ شیخ سے مرید کو اس قدر موانست ہو جائے، یعنی اس قدر انسیت ہو جائے کہ شیخ کے کسی قول و فعل سے مرید کے دل میں طبعی نکیر نہ پیدا ہو، گو عقلی ہو، یعنی شیخ کی سب باتیں مرید کو پسند ہوں اور مرید کی سب باتیں شیخ کو پسند ہوں، اور یہی مناسبت بیعت کی شرط ہے۔ لہذا پہلے مناسبت پیدا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کی سخت ضرورت ہے۔ جب تک یہ نہ ہو، مجاہدات، ریاضات، مراقبات اور مکاشفات سب بیکار ہیں، کوئی نفع نہ ہوگا۔ اگر طبعی مناسبت نہ ہو تو عقلی پیدا کر لی جائے، اس پر نفع موقوف ہے۔ اس لیے جب تک پوری مناسبت نہ ہو بیعت نہ کرنی چاہیے۔ جب پوری طرح راہ پر پڑ جائے، خوب محبت اور مناسبت ہو جائے، اس وقت پیر سے بیعت زیادہ منافع بخش ہے۔ اب کتاب شریعت و طریقت کے تیسرے حصے، یعنی بیعت و ارادت کے چوتھے باب کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے صحبت شیخ کا بیان۔ عن حنزلہ فی حدیث الطویل، فإذا اخرجنا من عنده حفصنا الازواج والاولاد والضیعات ونسینا كثيرا فقال والذی نفسی بیده لو تدعون علی ما تکونون عندی او فی الذکر لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وهی ترفکم ولکن وهنزلت ساعة وساعة ثلاث مرات۔ یہ مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے. ترجمہ: حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ لمبی حدیث ہے. پھر جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو بیوی بچوں اور معاملات جائیداد میں آلودہ ہو جاتے ہیں اور بہت سی باتوں کا خیال بھی نہیں رہتا. آپ نے فرمایا: قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہو، اگر تم دوسروں کو اس حالت پر یا یہ فرمایا کہ ذکر میں دوام ہو جائے تو تم سے بستروں اور سڑکوں پر فرشتے مصافحہ کرنے لگیں. لیکن اے حنزلہ، ایک ساتھ کی کیسی ایک ساتھ کیسی، یہ مضمون آپ نے تین بار فرمایا. جس طرح مجاہدات اور ریاضات سے کسی کیفیت کا ورود ہوتا ہے، اسی طرح شیخ کی صحبت اور خطاب سے بھی ہو جاتا ہے، گو اس کی مثل اثر ریاضت کے رسوخ اور بقا نہیں ہوتا. چنانچہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ خدمت مبارک سے علیحدہ ہو کر تعلقات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بہت سی باتیں یاد نہیں رہتیں، اس سے ناشی ہے، جس کا سبب بعد خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. صحبت شیخ کی ضرورت. بیعت کی اصلی بڑی اصل میں بڑی ضرورت ہے، یہی رفاقت یا پیر کی صحبت و تعلق ہے، تاکہ راستے کے خطرات یا اس کی ٹھوکروں سے حفاظت ہو. صاحب صحبت بلا علم کی اصلاح صاحب علم بلا صحبت سے زیادہ ہوتی ہے. صحابہ کرام سب کے سب عالم نہ تھے، مگر ادنا سے ادنا صحابی کی فضیلت بھی اعلیٰ سے اعلیٰ محدثین و فقہا اور بڑے سے بڑے اولیاء و اقطاب پر مسلم ہے. اس فضیلت کا مدار محض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پر ہے. صرف صحبت سے پایا جو کچھ پایا، اور ہمیشہ اہل اللہ نے صحبت ہی کا التزام رکھا، اتنی توجہ علم کی طرف نہیں کی جتنی صحبت کی طرف کی. بھلا صرف کتابوں سے بھی کوئی کامل مکمل ہوا ہے؟ موٹی بات ہے کہ بڑھئی کے پاس بیٹھے بغیر کوئی بڑھئی نہیں بن سکتا. حالانکہ بسولہ بھی بطور خود ہاتھ میں لے کر اٹھائے گا تو وہ بھی فائدے سے نہ اٹھایا جا سکے گا، قاعدے سے اٹھایا نہ جا سکے گا. بلا درزی کے پاس بیٹھے سوئی پکڑنے کا انداز بھی نہیں آتا. بلا خوش نویس کے پاس بیٹھے اور بلا قلم کی گرفت اور کشش دیکھے ہرگز کوئی خوش نویس نہیں ہو سکتا. غرض، بغیر کامل کی صحبت کے کوئی کامل نہیں بن سکتا. اشعار ہیں: صحبت صالح تیرا صالح کند، صحبت طالح تیرا طالح کند، ہر کے خواہش دہم نشینی با خدا، گو نشینت در حضور اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از صد سال طاعت بے ریا، صحبت نیکاں اگر یک ساعت است، بہتر از صد سال زہد و طاعت است. مطلب یہ ہے کہ نیک آدمی کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی، اسی طرح بدبخت کی صحبت تم کو بدبخت بنا دے گی. جو شخص خدا تعالی کی ہم نشینی کا طالب ہو تو اس کو اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت 100 سالہ بے ریا اطاعت اور عبادت سے بہتر ہے. نیکوں کی صحبت اگر ایک گھڑی بھی نصیب ہو جائے تو وہ 100 سالہ زہد و طاعت سے بہتر ہے. ان اشعار اور ان کے مطلب سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کامل کی صحبت میں بعض اوقات کوئی اگر گر ہاتھ آ جاتا ہے یا کوئی ایسی حالت قلب میں پیدا ہو جاتی ہے جو ساری عمر کے لیے مفتاح سعادت بن جاتی ہے. ہر وقت یا ہر ساعت مراد نہیں، بلکہ وہی وقت اور وہی ساعت مراد ہے جس میں یہ حالت میسر ہوگی. ہر صحبت میں اس کا احتمال ہے، اس لیے ہر صحبت کا اہتمام رکھنا چاہیے. اس سے ہر صحبت کا مفید اور نافع ہونا ظاہر ہے، اور اس حالت کو 7 سالہ طاعت کے قائم مقام بتلانے کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے. اگر کسی شخص کے پاس 100 اشرفیاں ہوں تو بظاہر ہر تو اس کے پاس متاع یعنی اسباب ہیں، اسباب میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں، لیکن اگر ذرا تعمق کی نظر سے دیکھا جائے تو ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، کیونکہ اشرفیوں سے اسباب خریدا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر وہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو گئی تو بظاہر تو خاص طاعات میں سے کوئی بھی چیز اس کے پاس نہیں، مگر حکمن ہر چیز ہے. پس مراد اس سے اعمال پر قدرت ہونا ہے، اس سے اس کے سب کام بن جائیں گے، اور اصل چیز وہی کام ہے جن کی یہ مفتاح یعنی چابی صحبت میں نصیب ہو گئی. اگر وہ اعمال نہ کیے تو صرف مفتاح کس کام کی، یعنی چابی کس کام کی. اس لیے یہ کہتا ہوں کہ بغیر اعمال کچھ نہ کچھ اعتبار اقوال کا ہے، نہ احوال کا، نہ کیفیات کا. اس لیے ان چیزوں میں سے کسی چیز میں بھی خط نہ ہونا چاہیے. اگر اعتبار کے قابل کوئی چیز ہے تو وہ اعمال ہیں, اور اعمال بلا توفیق کے حق کے مشکل, اور حق تعالی کی توفیق کے عادتاً صحبت کامل پر موقوف ہے. صحبت شیخ میں طالب دزدیدہ طور پر اپنے اندر اخلاق کو لے لیتا ہے. صحبت نیکاں کے متعلق یہ قطع بہت عجیب اور مناسب ہے. گلے خوشبوئے در حمام روزے, رسید از دست محبوب بدستم, بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری, کہ از بوئے دلاویز تو مستم, بگفتا من گلے ناچیز بودم, ولیکن مدت با گل نشتم, جمال ہم نشی در من اثر کرد, وگرنا من ہما خاکم کے ہستم. ترجمہ: ایک دن حمام میں ایک محبوب کے ساتھ سے ایک خوشبودار مٹی مجھ کو ملی. میں نے اس سے کہا, تو مشک ہے یا امبر ہے کہ تیری دلاویز خوشبو سے میں مست ہو گیا ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ میں ناچیز اور معمولی مٹی تھی, مگر ایک مدت پھول کے ساتھ میری صحبت رہی, میرے ہم صحبت کی خوبی نے مجھ میں اثر کیا, ورنہ میں تو وہی خاک ہوں جیسا کہ پہلے تھی. اسی طرح صحبت شیخ میں خاصیت ہے کہ پہلی یہ کہ شیخ کے اندر جو چیز ہے وہ شدہ آپ کے اندر بھی آئے گی, دوسری یہ کہ اگر اصلاح کامل نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے عیوب پر ہی نظر ہونے لگتی ہے, یہ بھی کافی اور مفتاح طریق ہے, یعنی راہ طریق میں آگے بڑھنے کی چابی ہے. تیسری یہ کہ اخلاق و عادات میں شیخ کا اتباع کرے گا, اذکار و عبادات میں نشاط اور ہمت کی قوت ہوگی. چوتھی یہ کہ جو حال غریب یعنی عجیب پیش آئے گا اس باب میں اس سے تشفی ہو جائے گی. پانچویں یہ کہ جو افادات زبانی سننے میں آتے ہیں وہ تحقیقات و مسائل کے خلاصے ہوتے ہیں, جن سے اپنی حالت بھی وضوح کے ساتھ منکشف ہوتی ہے. چھٹی یہ کہ ان اہل صحبت میں جو بابرکت ہوتے ہیں وہاں ایک نفع صحبت کی برکت اور ان کے طرز عمل سے سبق لینا ہوتا ہے. ساتواں یہ کہ عمل کا شوق بڑھتا ہے. آٹھواں یہ کہ اپنی روحانی استعداد معلوم ہو جاتی ہے. نویں یہ کہ اہل محبت کی صحبت سے محبت پیدا ہوتی ہے. دسویں یہ کہ مشائق اعمال صالحہ کی وجہ سے بابرکت ہوتے ہیں, اس لیے ان کی تعلیم میں بھی برکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے جلد شفا ہو جاتی ہے. خود کتابیں دیکھ کر علاج کرنا کافی نہیں. گیارہویں یہ کہ اہل اللہ کی صحبت کے مؤثر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بار بار اچھی باتیں جب کان میں پڑیں گی تو کہاں تک اثر نہ ہوگا, ایک وقت چونکو گے, دو وقت چونکو گے, تیسری دفعہ تو اصلاح ہو ہی جائے گی. اور ایک سبب باطنی بھی ہے, وہ یہ کہ جب تم ان کے پاس رہو گے اور تعلق بڑھاؤ گے تو اس سے دو طرح اصلاح ہوگی, ایک تو یہ کہ وہ دعا کریں گے اور ان کی دعا مقبول ہوتی ہے تو حق تعالی تم پر فضل فرمائیں گے, اور اکثر یہ ہے کہ ان کی دعا بإذن حق ہوتی ہے تو ان کے منہ سے دعا نکلنا اس بات کی علامت سمجھنا چاہیے کہ حق تعالی کے فضل ہونے کا وقت آ گیا ہے. اور دوسری وجہ بڑی خفی ہے, اور وہ یہ ہے کہ تمہارے اعمال میں ان کی محبت سے برکت ہوگی اور جلد جلد ترقی ہوگی اور جلد اصلاح ہو جائے گی. بارہویں یہ کہ ان کے حضرات کے دل خدا کے نور سے روشن ہیں, ان کے پاس رہنے سے نور آتا ہے, اور جب نور آتا ہے تو ظلمت یعنی اندھیرا بھاگ جاتا ہے, بس اس نور سے ہر چیز کی حقیقت کھل جاتی ہے اور شبہ جاتا رہتا ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگر طبیعت میں سلامتی ہو تو بدو پاس رہے, صرف ان حضرات کا دیکھ لینا ہی کافی ہو جاتا ہے, اور اگر اس درجے کی سلامتی نہ ہو تو البتہ پھر چند دنوں کی صحبت کی بھی ضرورت ہے. طریقہ کار: صحبت پرہیز کے ساتھ اختیار کی جائے. پرہیز یہ ہے کہ اہل دنیا کی صحبت سے بچیں, اور اہل دنیا وہ ہیں جو غیر اللہ کا تذکرہ زیادہ کریں جن کی صحبت کی جائے, اور ان کی طرف سے دل میں بد اعتقادی اور انکار رکھ کر وہاں نہ رہیں. اگر پورا اعتقاد نہ ہو تو کم از کم دل میں اتنی گنجائش تو ضرور ہو کہ شاید ان کی بات صحیح ہو. جب شیخ کامل میسر آ جائے تو اس سے بیعت کا ارادہ کریں, تو اب بعد بیعت کے اگر وقت اور مہلت میسر ہو تو چندے اس کی خدمت میں رہیں, اور اگر اس کی نوبت نہ آئے تو غائبانہ ہی اس کی تعلیم پر کاربند رہیں, اور اگر ابتدا میں ذرا زیادہ اور اس کے بعد کبھی کبھی شیخ کی صحبت نصیب ہو جائے تو نور علی نور ہے. مطالعہ کتب، اگر اہل اللہ کی صحبت میسر نہ ہو تو کم از کم ان کی ملفوظات یعنی کتابیں وغیرہ کا مسلسل بنظر اصلاح و استفادہ مطالعہ نہ صرف دین کی فہم و بصیرت کے لیے ضروری ہے بلکہ اس سے اہل اللہ کا ایمان و عمل ہمارے اندر منتقل ہوتا ہے اور قالب سے تجاوز کر کے قلب اور روح میں اترتا یا رچ جاتا ہے۔ حضرت مجدد الملت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قدس سرہ العزیز نے بھی براہ راست صحبت میسر نہ آنے کی صورت میں بزرگوں کے ملفوظات اور تقاریر ہی کے مطالعے کی ہدایت فرمائی ہے، بشرط یہ کہ نیت دینی اور باطنی اصلاح و استفاضہ کی ہو، نہ کہ آج کل کی طرح علمی اور ادبی تحقیق و تنقید کی۔ خود حضرت حکیم الامت صاحب کے ملفوظات اور تقاریر کو بالخصوص اس لیے پڑھنا چاہیے کہ وہ قدیم بزرگوں کے ملفوظات سے نسبتاً وقت کے حالات اور تجدیدات کے مناسب ہیں۔ ان سے نہ صرف غلطیوں اور غلط فہمیوں کا ازالہ ہوا بلکہ تصوف کے ساتھ ساتھ نفس دین سے متعلق جو بدگمانیاں تھیں وہ بھی دور ہو گئیں اور طالبانہ ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔